مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته طيبين طاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الاراضين مهدي المنتظر ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سفر امام حسین جو مدینہ سے شروع ہوا اور اب تک آپ کے سامنے تمام منازل کو بیان کیا گیا, یہاں تک کہ کربلا کی منزل میں امام حسین کا سفر وارد ہو چکا ہے. تیسری محرم کے حالات اور واقعات کو ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کیا. اب انشاءاللہ اس نشست میں اور اس کے بعد آنے والی نشست میں اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو بعد کے حالات کو بیان کیا جائے گا. تیسری محرم کے چند حالات و واقعات کے جو سابقہ نشست میں رہ گئے تھے ان کو انشاءاللہ بیان کر کے چوتھی محرم اور اس کے بعد آگے جہاں تک گفتگو پہنچتی ہے اس نشست میں وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تیسری نشست میں تیسری محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط امام حسین کے نام آیا کہ جس میں اس نے امام حسین سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم کربلا پہنچ چکے ہو اور مجھے یزید کا یہ خط ملا ہے کہ میں نہ تکیے پہ اپنا سر رکھوں اور نہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں جب تک کہ تم سے یا بیعت نہ لے لوں یا یہ کہ تمہیں خدا لطیف سے ملاقات نہ کرا دوں, یا بالفاظ دیگر کہ جب تک میں تم سے بیعت نہ لے لوں اور اگر بیعت نہیں کرو گے تو جب تک میں تمہیں قتل نہ کر دوں. یہ خط تیسری محرم کو امام حسین تک پہنچا, امام حسین نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی خط کے جانے مختصر سا اشارہ پہلے بھی کیا تھا کہ جس کے بعد قاصد نے سوال کیا کہ اس کا جواب کیا ہے تو امام نے خط پہلے ہی پھینک دیا تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کا جواب خدا کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے عذاب ہے. کوفے کے حالات ہر روز خراب ہو رہے تھے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ بعض دیندار بھی تھے لیکن وہ امام کی نصرت کے لیے جا نہیں سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود تاریخ میں یہ چیز بیان ہوئی کہ جب فوجیں نکلتی تھیں تو ان میں سے کچھ لوگ فرار کر جاتے تھے, اور اس چیز کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ کچھ لوگ فرار کر رہے ہیں, کیونکہ بڑی تعداد ایسی تھی مسلمانوں کی جو اس کام کو چاہتی نہیں تھی. وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم نواس رسول کو قتل کریں, ہم نواس رسول سے جنگ کریں, ہم اہل بیت کو قتل کریں. عام مسلمان کا بھی یہی رویہ تھا, لیکن کچھ لوگ اس میں سے جو اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بیچ چکے تھے وہ امام حسین سے جنگ کے لیے تیار تھے فقط دنیا کے چند انعام اور اکرام کی خاطر. لہٰذا بھاگنے کا سلسلہ بھی اس زمانے میں چل رہا تھا کہ کوفے سے لوگ فوج میں جاتے تو تھے لیکن راستے میں غائب ہو جاتے تھے. اسی طرح سے جو فوجیں آگے بڑھ جاتی تھیں کوفے سے تو نکلتے تھے لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے کہیں ادھر ادھر پلٹ جاتے تھے. تو یہ خبریں جب عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچیں تو اسے تشویش ہوئی اس امر سے کہ لوگ فرار بھی کر رہے ہیں, لہٰذا اس نے سوید بن عبد الرحمن کو معین کیا اس کام کے لیے کہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے اور سخت سزا دے بھاگنے والوں کو. لہٰذا ایک شامی, کیونکہ شام کی فوجیں بھی کوفے میں آ چکی تھیں اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو جناب مسلم کے خلاف ایک کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ کوفے والوں کو ڈرایا تھا شام کی فوجوں سے جو آ رہی تھیں, اور ساتھ ہی خود عبید اللہ ابن زیاد کا کردار ایسا تھا جس کے ذریعے سے کوفے والے ڈر چکے تھے. اب کوفے والوں کو مزید ڈرانے کے لیے یا فراریوں کو مزید ڈرانے کے لیے ایک شام کا ایک سپاہی کے جو کربلا کی جانب آ کے واپس پلٹ کے کوفے کی جانب جا رہا تھا اس کو راستے میں ان لوگوں نے پکڑا, عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے, اور اسے قتل کیا, سرتن سے جدا کیا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ خبر پھیلے اور وہ فرار سے ڈریں. یہاں پر ایک چیز کا خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ شامی کو قتل کرنا اس بات کی شاید علامت تھا کہ کوفے والوں کو یقین دلایا جائے کہ تم تو کوفے والے ہو, اگر کوئی شام کا آدمی بھی بھاگے گا تو اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. لہذا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شام کے آدمی کو پہلے مرحلے پہ قتل کیا تاکہ شامی بھی ڈر جائیں اور کوفے والے کے جن کی ایک بڑی تعداد تھی وہ بطور اولا ڈر جائیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد یزید جس جگہ پر حکومت کر رہا ہے اور جو ان کا مستقر ہے دمشق اور شام کے باقی علاقے, جب وہاں کے افراد کو یہ لوگ قتل کر سکتے ہیں بھاگنے کی وجہ سے, تو ہم اہل کوفہ کو تو بطور اولا قتل کر سکتے ہیں. اصحاب امام حسین اس وقت کربلا میں امام حسین کی محافظت میں مصروف تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کسی بھی جانب سے حملہ ہو یا کوئی آئے امام کو نقصان پہنچائے۔ جب عمر سعد نے امام حسین سے امام حسین کی جانب پیغام دینا چاہا تو اپنے افراد سے پوچھا کہ تم میں سے کون جا سکتا ہے جو حسین ابن علی سے سوال کرے کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اب ایک جانب تو عمر سعد جانتا تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، لیکن اس کو ایک فوجی سطح کے اوپر بھی گفتگو کرنی تھی تاکہ کل وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیغام بھیج سکے، جی مجھے پتا چلا تھا یہ، مجھے پتا چلا تھا یہ۔ لہٰذا اس نے ایک فرد کا انتخاب کیا، عرضہ ابن قیس کا، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے امام حسین کے پاس جانے سے۔ لہٰذا اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے معاف رکھیں تو آپ بہتر ہے۔ عمر سعد نے اسے تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک انتہائی خبیث آدمی کو جو اہل کوفہ میں بھی اور دشمنی اہل بیت میں مشہور تھا اور اس کا نام تھا کثیر بن عبداللہ، اس شخص کو بھیجا۔ جب یہ آ رہا تھا تو مختلف اصحاب امام حسین نے، خصوصاً ابو سمامہ ساعدی نے بھی کہا اور دیگر حضرات نے بھی کہا کہ یہ ایک انتہائی دشمن اہل بیت اور بہت ہی خبیث آدمی ہے۔ جب یہ آیا تو جناب ابو سمامہ ساعدی نے اس کو روکا اور کہا کہ اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو حسین ابن علی سے تو پہلے اپنے اسلحے کو اتارنا ہوگا۔ البتہ جب یہ کثیر ابن عبداللہ چلا تھا تو اس نے کہا تھا عمر سعد سے کہ اگر کہو تو میں حسین کا کام تمام کر دوں، تو عمر سعد نے کہا تھا نہیں، فی الحال اتنی جلدی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی شاید اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں جاؤں اور حسین ابن علی کو پہلے ہی ختم کر دوں تاکہ مجھے کوئی خاص انعام اکرام ملے اور اس داستان کو میں یہیں پہ ختم کر دوں۔ تو لہٰذا جب ابو سمامہ ساعدی نے کہا کہ تم جا تو سکتے ہو ملاقات کرنے کے لیے کیونکہ تم عمر سعد کی جانب سے آئے ہو، لیکن تمہیں اپنے اسلحے کو چھوڑ کے جانا ہوگا، تو اس نے انکار کیا کہ امکان نہیں ہے کہ میں اپنی تلوار کو اپنے سے جدا کروں۔ پھر جناب ابو سمامہ ساعدی نے کہا کہ اگر اس پہ تم راضی نہیں ہو تو میں تمہاری تلوار کے نیام کے اوپر ہاتھ رکھوں گا جب تم امام حسین کے پاس جاؤ گے۔ تو اس نے کہا یہ بھی امکان نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم امام حسین سے مل بھی نہیں سکتے، یا اسلحہ اتارو یا تمہاری تلوار کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا۔ جب وہ دونوں چیزوں پہ راضی نہیں ہوا تو پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر عمر سعد کو جا کے اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ بعد میں عمر سعد نے منتخب کیا قرہ بن قیس حنظلی کو۔ یہ قرہ بن قیس حنظلی کہ جنہیں جناب حبیب بن مظاہر و دیگر بزرگان بھی جانتے تھے، اور جب یہ آ رہا تھا تو امام حسین کی خدمت میں ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ آدمی شریف ہے اور مجھے تعجب ہے کہ عمر سعد کی فوج میں کیا کر رہا ہے۔ اس چیز کی جانب ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ کچھ لوگ اپنے دین کو بیچ چکے تھے، کچھ اہل بیت کے دشمن تھے، کچھ خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ آ گئے تھے اور کچھ دنیا کی لالچ میں آئے تھے، اور کچھ آ گئے تھے کہ جو جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن یہ وہ طبقہ تھا اور بڑا قلیل تھا کہ جنہیں کچھ نہیں معلوم تھا، انتہائی جاہل قسم کے لوگ۔ لیکن قرہ بن قیس یہ ان افراد میں سے تھا کہ جو حالات اور واقعات کو جانتا تھا۔ جب تک کوفے میں تھا اور عام زندگی گزار رہا تھا تو لوگ اس کو شریف کہتے تھے۔ اس قسم کے شرفا کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شریف آدمی کہ جو سابقہ زندگی میں تو شریف رہا ہو لیکن اب امام حسین کے مقابلے میں آ جائے اور دشمن اسلام کا ساتھ دے، یہ چیزیں آج بھی ہو سکتی ہیں۔ فرض کریں کسی اسلامی ممالک میں ایک رہنے والا شخص کہ جو عید کی نماز پڑھتا ہو، نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہو، بظاہر عبادات بھی کرتا ہو، گھر میں اس کے کہیں کہیں پردہ بھی نظر آتا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے وہ، فرض کریں کہ جب اسلامی ملک میں حملہ ہوا تو وہ دشمن اسلام کے ساتھ ہے۔ کیوں ساتھ ہے؟ کیونکہ جس جگہ پر حکومت تھی یہ اس حکومت کا فرد تھا۔ جیسے آج اگر ہم خود اپنے ملک کے حالات اور واقعات کو دیکھیں تو بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، گو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، سابقہ زندگی میں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، جمعے کی نماز پڑھتے تھے، والدہ ان کی پردہ کرتی تھیں، لیکن اب جب یہ سیاست میں آ گیا تو اسے کچھ اپنے منافع چاہیے۔ اب یہ بھول گیا ان منافع کے لیے، ان دنیا کے فائدوں کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اب اس راہ میں یہ، جب ہم نے مثال دی آج کل کی، تو ممکن ہے کہ یہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے، ممکن ہے کہ یہ اسلام کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو یہ سابقہ کچھ دین کے لیے دیندار ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کی عاقبت بھی خیر ہوگی۔ لہٰذا جب قرہ بن قیس حنظلی آیا تو لوگوں کو تعجب بھی ہوا کہ یہ تو اچھا آدمی تھا، اسے ہم پہچانتے تھے، یہ کیا ہوا۔ خیر آیا، آنے کے بعد اس نے امام حسین سوال کیا کہ عمر سعد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ میں کوفے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کوفے کی جانب دعوت دی گئی ہے، حالات اور واقعات مساعد نہیں ہیں، اور تم لوگ اگر نہیں چاہتے تو یہ زمین وسیع ہے، میں اس زمین میں کہیں چلا جاتا ہوں اور پھر میں حالات کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہے ہیں۔ یہ جواب لے کے عمر سعد کے پاس جب وہ جانے لگا تو بعض اصحاب امام حسین نے کہا کہ تم رک کیوں نہیں جاتے، تو اس نے کہا کہ میں کسی کی جانب سے آیا ہوں، اس کام کو مجھے انجام دینا ہے، میں بعد میں سوچوں گا۔ اب یہ حق کو قبول نہ کرنے کے لیے لیتا اللہ اللہ سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ یہ واپس جاتا ہے، لیکن جب عمر سعد کے پاس واپس گیا تو پھر امام حسین کی جانب یا در حقیقت صراط مستقیم پہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آیا۔ اسی تاریخ کو جب یہ خبر مل گئی تو عبید اللہ ابن زیاد کی جانب خط لکھا عمر سعد نے، اور حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ پہلے بھی جانب توجہ دلائی کہ عمر سعد نے ایک جھوٹ بولا اس خط میں، اور وہ جھوٹ یہ تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ عمر سعد یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری آخرت خراب ہو، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے۔ لہٰذا اس نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ امام حسین نے یہ کہا ہے کہ مجھے واپس جانے دو یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور جو وہ چاہے گا وہ میں کروں گا۔ یہ وہ جھوٹ تھا جو عمر سعد نے عبیداللہ ابن زیاد کو لکھا تاکہ اسے راضی کر سکے، تاکہ فی الحال یہ جنگ ٹل جائے۔ جب یہ خط پہنچا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس تو وہاں سے دوبارہ جواب آیا کہ حسین کے اوپر سختی کرو، حسین سے پہلے بیعت لو یزید کے لیے اور میری اطاعت کے لیے، پھر جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ پہلے مرحلے میں یہاں پر اس کو حسین کو تسلیم کرو اور وہ یزید کے لیے بیعت کرے، میری اطاعت کو قبول کرے، کوفے میرے پاس لے کے آ جاؤ، پھر جو مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گا، یعنی میں اس کو، یعنی امام حسین کو میں یہاں رکھوں یا میں یزید کے پاس دمشق بھیجوا دوں، یہ سب کچھ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، پہلے لے کے آؤ۔ جب یہ خط دوبارہ جواب عمر سعد کے پاس پہنچا تو ایک طرح سے نا امید ہو چکا تھا۔ نا امید کس معنی میں؟ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو میں شہید بھی نہ کروں اور مجھے رائے کی حکومتیں مل جائے، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے امام حسین کو شہید کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فوج کی سربراہی کو ترک بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عبیداللہ ابن زیاد اس دوران کوفے سے نکلا اور کوفے کے پاس جو ایک فوجی چھاونی تھی نخیلہ، وہاں پر جا کے رہا، فوجوں کا معائنہ کیا، فوجوں کو وہاں پر تیار کیا، اپنے اور عمر سعد کے درمیان کچھ قاصدوں کو رکھا کہ جو مسلسل اس سے رابطے میں رہیں، اور کوفے سے یہ لوگ رابطے میں رہیں، بیچ میں کچھ فوجیں تیار رکھیں کہ جب بھی ضرورت ہو ان فوجوں کو آگے بھیجا جائے۔ اب جب یہ نخیلہ میں تھا تو وہاں پر عمار ابن ابی سلامہ، جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ بھی وہاں پر تھے، اور انہوں نے عبیداللہ ابن زیاد کے اوپر حملہ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دیں، لیکن عبیداللہ ابن زیاد قتل نہ ہو سکا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کوفے والوں کو ڈرانے کے لیے وہاں سے چند افراد کو کوفے کی جانب بھیجا، جن میں ایک کثیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث، قاقا ابن سعید اور اسما بنت ابن خارجہ، ان چاروں کو بھیجا کوفے کی جانب اور کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو یزید کی بیعت کی جانب توجہ دلاؤ کہ لوگ یزید سے بیعت کریں، انعام اکرام کی باتیں کرو، شام کی فوجوں سے ڈراؤ، عبیداللہ ابن زیاد کے غضب سے ڈراؤ۔ مختلف پروپیگنڈے سے کوفے کے اندر ایک خوف کی اور ہراس کی فضا کو زیادہ سے زیادہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ اور تشویق کرو اس امر کی جانب کہ وہ حسین ابن علی سے جنگ کریں۔ یہ چار افراد اس کام کو انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تین واپس آ گئے اور کثیر ابن شہاب وہیں پر اس کام کو انجام دیتا رہا اور اپنی آخرت کو خراب کرتا رہا، لوگوں کو ڈراتا رہا۔ اسی دوران کچھ کام دیے گئے تھے جاسوسی کے، کہ دیکھو کون اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں پر ہے، آیا لوگوں کو تیار کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ایک فوج تیار ہو رہی ہو جو کوفے سے نکلے۔ یہ وہ خوف تھا کہ جس کے لیے عبیداللہ ابن زیاد نے اور لوگوں کو بھی معین کیا ہوا تھا، جن میں سے چار یہ مشہور تھے۔ چار محرم کا دن، کہ جس دن شمر 4000 کی فوج لے کر کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا، پہلی فوج جو امام حسین سے ٹکرائی یا پہلی فوج کے جس سے امام حسین کی ملاقات ہوئی وہ حر ابن یزید ریائی کی فوج تھی، اور اس میں 1000 افراد۔ پھر عمر سعد 4000 فوج لے کے گیا، یہ 5000 ہو گئے، اور پھر شمر 4000 کی فوج لے کے کربلا پہنچا 4 محرم کو۔ اسی 4 محرم کو ایک اور واقعہ جو بعض مورخین نے بیان کیا وہ یہ کہ عبیداللہ واپس کوفے آیا تو مسجد کوفے میں منبر پہ گیا، اور منبر پہ جانے کے بعد یزید اور یزید کے باپ اور دادا کی تعریفیں کی کہ تم جانتے ہو یزید کو اور اس کے خاندان کو، کہ کتنے نیک ہیں، کتنے آزمودہ ہیں، تم لوگ تجربہ کر چکے ہو، اور کتنے وہ لوگ ہمدرد ہیں، اور پھر اسی ہمدردی کی آڑ میں انعام اور اکرام کی بات کی کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو انعام بھی دیتے ہیں، اکرام بھی دیتے ہیں، تم لوگوں کے لیے انعام اکرام آ چکا ہے، عنقریب تمہارے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آج بھی کیا جاتا ہے کہ انعام کی بات کی جاتی ہے، اکرام کی بات کی جاتی ہے، تحفوں کی بات کی جاتی ہے۔ یہی وہ روش تھی کہ جو کل بھی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 4 محرم کو ایک جانب تو لوگوں کو ڈروایا اور دوسری جانب اب انعام اور اکرام کی بات ہو رہی تھی، تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کی، اور جب گفتگو کر کے واپس آیا تو پھر خصوصاً انعام بانٹے شامی فوجیوں کے درمیان، کیونکہ شام کا ایک دستہ آیا ہوا تھا جو کوفے میں تھا، ایک بڑی تعداد میں شامی فوجی تھے، ان کے درمیان الگ تحفے تحائف بانٹے، کوفے والوں کے درمیان الگ تحفے تحائف بانٹے، اور فوجوں کو تیار کیا، جن میں سے 4,000 فوج پہلے شمر کے ذریعے سے بھیج دی تھی کربلا کی جانب، یزید ابن رکاب کی کمانڈ میں 2,000 فوج کو تیار کیا، حسین بن نمیر کی قیادت میں 4,000 کی فوج کو تشکیل دیا، مظاہر بن رہینہ مازنی کی قیادت میں 3,000 فوج کو تیار کیا، اور شبس بن ربیع کی قیادت میں 1,000 فوج کو تیار کیا۔ فوج کے بارے میں اختلاف ہے کہ فوج کی تعداد کتنی تھی، لیکن تاریخ میں بیان ہوا کہ 30,000 فوج شام والوں کی کوفے میں رہتی تھی کہ جن کا خرچہ خود شام کی حکومت اٹھا رہی تھی۔ کوفے اور اس کے پاس تقریباً 30,000 کی فوج وہاں پر موجود تھی، نہ پوری شام کی فوج، فقط جو کوفے کے ارد گرد فوج تھی وہ 30,000 کی فوج تھی کہ جن کا کھانا پینا رہائش اور لباس یزید کے اختیار میں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کوفے اور بصرے میں ایک بڑی تعداد تھی مولا علی کے چاہنے والوں کی، انہیں بالآخر دبانا تھا، کسی بھی انقلاب سے اور کسی بھی قیام سے لوگوں کو ڈرانا تھا، لہٰذا ایک فوج وہاں پر تیار تھی۔ ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ جس وقت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر ان کے جسم میں ہو گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو امام حسن نے سوال کیا کہ کیوں گریا کر رہے ہو، تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، تو جس پہ امام حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو مصائب کا دن اور جو مشکل کا دن آپ پر آئے گا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ اسی روایت میں آپ نے بیان کیا کہ 30,000 شامی فوجیوں کے تم نرغے میں ہو گے، تمہارا مال لوٹا جائے، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارا مال لوٹا جائے گا اور اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا۔ اس روایت میں بھی 30,000 کا ذکر ہوا، اور باقی اور تاریخی اسناد میں 30,000 کی فوج کا ذکر ہے۔ یہ 30,000 تو وہ تھے کہ جو پہلے سے شام کی حکومت کے ذمے یہ فوجی تھے، ان کے علاوہ اور کوفے سے لوگوں کو تیار کیا گیا، مختلف جگہوں سے لوگوں کو تیار کیا گیا، انعام اکرام کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کیا گیا، کسی کو کچھ دیا گیا، کسی کو کچھ دیا گیا، پھر قریب قریب کے سرداروں کو کہا گیا کہ تم فوجوں کو تیار کرو۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کیا یہ چند اصحاب امام حسین کے لیے فوج تیار ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ چند اصحاب امام حسین کے لیے فوج تیار نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ نواس رسول ہیں، ممکن ہے کسی میں غیرت جاگے، ارد گرد سے لوگ اٹھ جائیں، ایک مجمع تیار ہو جائے، لیکن لوگوں کی غیرت ختم ہو چکی تھی، لوگوں کا ایمان تقریباً ختم ہو چکا تھا، چاہے وہ خوف کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہو، بالآخر لوگ اٹھے نہیں، لیکن حکومت کو خوف تھا کہ اگر اٹھ گئے تو کیا ہوگا، لہٰذا شام سے بھی فوج آئی، 30,000 فوج یہاں کی پہلے سے تھی۔ اس کے علاوہ بعض قبیلے کے سرداروں کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے اپنے علاقوں سے فوجوں کو لے کے آؤ، اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو لے کے آؤ، ان کے انعام و اکرام کا انتظام ہم کریں گے، پھر تمہیں بھی انعام و اکرام سے نوازیں گے، جتنی زیادہ فوج ہوگی اتنا بہتر ہے تاکہ اگر کوئی اٹھنا بھی چاہے تو اٹھ نہ سکے۔ تو 30,000 فوج تو یہ، اس کے علاوہ کتنی فوج تھی؟ اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن بلا شک بہت بڑی فوج تھی۔ یہاں تک کہ 5 محرم اتوار کا دن طلوع ہوا، شبس بن ربیع کی فوج کا جو ذکر ہوا کہ 1,000 افراد اس کی فوج میں تھے، 5 محرم تک شبس بن ربیع تیار نہیں ہوا تھا، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آ بھی نہیں رہا تھا۔ شبس بن ربیع کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور آ نہیں سکتا، گھر سے نکل نہیں سکتا، دوبارہ قاصد پہ قاصد گئے، لہذا اسے آنا پڑا، لیکن اس نے وقت مناسب سمجھا رات کا، اور وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ یہ ظاہر کرے کہ میری طبیعت خراب ہے اور رات کو اتنی توجہ نہ ہو پائے کہ چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معذور رکھو، میری طبیعت مناسب نہیں ہے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں جانا ہوگا، اور پھر انعام اکرام اور کچھ لالچ دی اور ساتھ ہی ڈرایا، یہاں تک کہ شبس بن ربیع تیار ہو گیا۔ 5 محرم کو بھی کوفے کے یہی حالات تھی، کچھ لوگ فرار کر رہے ہیں، کچھ اٹھنا چاہ رہے ہیں، بعض شامی فوجوں کی یا بھاگنے والوں کی لاشیں کوفے میں گھمائی جا رہی ہیں. ایسی کیفیت کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے جب بڑا واقعہ ہونے والا ہو تو اس سے پہلے جو شہروں کے حالات ہوتے ہیں. آج کے شہر پھر بھی وسیع ہیں لیکن کل کے شہروں کا عالم یہ تھا کہ شہر کے چاروں جانب دیواریں تھیں, دروازے اگر بند ہو جائیں تو پورا شہر کا محاصرہ ہو جاتا تھا, نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. آج شہر اتنے وسیع ہیں کہ آنے جانے والے کا پتہ نہیں چلتا. آج بعض شہر اتنے وسیع ہیں کہ شہر کے اندر کسی کو ڈھونڈنا سالوں بھی ممکن نہیں ہے. آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر کوئی اس کراچی میں چھپ جائے, بشرط یہ کہ موبائل وغیرہ یوز نہ کرے, تو ممکن ہے کوئی اس کو نہ ڈھونڈ سکے سال دو سال یا حتیٰ دس سال تک. لیکن کل شہر چھوٹے ہوتے تھے. فوجیوں کے لیے گھروں کو کنٹرول کرنا اور گھروں کی تلاشی لینا بہت آسان تھا کہ ایک گلی سے شروع ہوئے, ایک محلے سے شروع ہوئے, ہر جگہ فوجی پھیلے ہوئے. یہ کوفے کی حالت تھی اور پانچ محرم بھی بہت سخت گزرا کوفے والوں کے لیے کہ ہر طرف خوف تھا, ہراس تھا. بیویاں اپنے شوہروں کو, مائیں اپنے بیٹوں کو, بہنیں اپنے بھائیوں کو روک رہی تھیں. اور ایک عام وجہ جو بیان کی جا رہی تھی وہ یہ کہ اب تو آپ حسین ابن علی تک پہنچ بھی نہیں سکتے, اچھا پہنچ جائیں تو کچھ کر نہیں سکتے, فائدہ کیا ہے قتل ہونے کا, دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک بڑی تعداد دینداروں کی بھی اسی پریشانی میں تھی کہ بالآخر ہم کریں تو کیا کریں. یہاں تک کہ پانچ محرم کا دن ختم ہوا اور چھ محرم 61 ہجری یعنی پیر کا دن کا سورج طلوع ہوا, اس میں بھی یہی کیفیت تھی. حالات خراب ہیں, کوفے کے حالات خراب ہیں, امام حسین علیہ السلام محاصرے میں ہیں, فوجیں تدریجاً آتی چلی جا رہی ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں حر کی فوج تھی, بعد میں عمر سعد کی فوج تھی 4000, چار محرم کو فوج آ گئی شمر کی 4000, یہ کل 9000 فوجیں تو کربلا میں اس وقت وہاں پر تیار تھیں اور امام حسین کے سامنے تھے. یہ دن بھی سخت تھا خود اہل حرم کے لیے بھی اور کوفے والوں کے لیے بھی. اسی دن عبید اللہ ابن زیاد کا ایک اور خط پہنچا عمر سعد کے لیے جس میں اس سے کہا گیا کہ ہر روز مجھے خبر دو کہ کیا ہو رہا ہے, ہر روز کی مجھے خبر دو, ہر روز کے حالات اور واقعات سے مجھے آشنا کرو. چھ محرم کو ہی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کے جو مشہور ہیں ابن حنفیہ کے نام سے, انہیں خط لکھا اور بہت ہی مختصر سا خط تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من حسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم, اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرۃ لم تزل. کہ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے ہے محمد ابن حنفیہ یعنی محمد ابن علی کی جانب اور بنی ہاشم کے افراد کی جانب. اور اس خط میں امام حسین نے صرف اس جانب توجہ دلائی کہ دنیا ایسی ہے کہ جیسے تھی نہیں اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ممکن ہے کہ اس خط کے ایک جانب تو مخاطب جناب محمد حنفیہ ہوں اور دوسری جانب اس کے مخاطب کون ہوں, کہ جب یہ خط اگر راستے میں روکا جائے اور لوگ اسے پڑھیں تو شاید اسے پڑھنے والے کوئی تنبیہ ہو, ایک نصیحت ہو کہ واقعاً یہ دنیا عنقریب ختم ہو جائے گی, یہ دنیا اتنی مختصر سی ہے جیسے کہ تھی نہیں اور آخرت اتنی طویل ہے اور آخرت ایسی باقی رہنے والی چیز ہے کہ صرف آخرت ہی ہے جیسے. اور حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا اگر ہے تو آخرت پانے کے لیے ہے, یہ دنیا آخرت گنوانے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا مختصر ہے اور آخرت کتنی طویل ہے اتنا کافی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون, جو جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جائے گا اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا. چھ محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر نے, ابھی پوری طرح سے کربلا کا محاصرہ نہیں ہے, صرف فوجیں سامنے کی جانب ہیں, لیکن آنے جانے کے راستے ابھی کچھ حد تک ممکن ہیں, لیکن محاصرہ ہے لیکن اتنا تنگ نہیں ہے. چھ محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا, درخواست کی کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کے آؤں. امام نے اجازت دی. یہ اپنے قبیلے بنی اسد میں گئے اور جانے کے بعد وہاں پر لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں, تمہارے لیے ایک ہمیشہ باقی رہنے والا انعام لایا ہوں, اور وہ یہ کہ تم فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرو، ان کی نصرت کے لیے نکلو، اور یزید کے متائن کو بیان کیا، حالات و واقعات کو بیان کیا، تو کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ جب یہ تیار ہو کے نکلنا ہی چاہتے تھے تو ازرق کی فوجوں سے ٹکرائے اور پھر یہ نکل نہ سکے آگے۔ نکلنا چاہتے تھے لیکن اسی دوران جنگ ہوئی، یہاں سے مکالمے کے رد و بدل ہوا کہ نکلیں تو کیسے نکلیں اور جائیں تو کیسے جائیں۔ 90 کے قریب افراد تھے کہ جنہوں نے کچھ دیر تو مقابلہ کیا، اس کے بعد یہ سب پراکندہ ہو گئے، مختلف سمت میں چلے گئے، صرف امام حسین کے پاس پلٹ کے حبیب ابن مظاہر تشریف لائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا، امام حسین نے حالات اور واقعات کو سنا۔ یہ اہم واقعات تھے 6 محرم کے۔ 7 محرم 61 ہجری منگل کا دن، وہ بھی اسی کشمکش کے ساتھ کہ کچھ لوگ ایمان کی جانب آ رہے تھے، کچھ کفر اور نفاق کی جانب جا رہے تھے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنا چاہتے تھے اہل بیت کی محبت اور مودت کے ذریعے سے، اور کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے دنیا کی نعمتوں کے لیے۔ یہ کشمکش کہ جو انسان کے دلوں میں بھی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور یہی کشمکش اس وقت کوفے میں اور کربلا میں اور ارد گرد کے گاؤں دیہاتوں میں بھی تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں، خاموش رہیں یا جائیں، جائیں تو کہاں جائیں اور کریں تو کیا کریں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس دن امام حسین عمر سعد کے لیے خط لکھا، یہاں سے اسے کاٹ دیں، اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ 7 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا جس میں امام حسین پر پانی بند کرنے کے لیے بڑی شدت سے تاکید کی اور کہا کہ ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے کی جانب نہیں جانا چاہیے، فوج کو کھڑا کر دو کہ فرات کی جانب حسین ابن علی کے اصحاب میں سے، انصار میں سے یا خود حسین ابن علی نہ جا پائیں۔ جیسے یہ خط ملا تو عمر سعد نے عامر بن حجاج کو 500 فوجیوں کے ساتھ دریائے کنارے کھڑا کر دیا کہ کسی بھی طرح یہ فوجیں، یعنی امام حسین کی فوج، دریا کے پاس نہ جائے۔ 7 محرم کو پانی بالکل روک دیا گیا، لیکن ابھی کچھ پانی امام حسین کے خیموں میں باقی تھا۔ البتہ جب بھی آپ اس روایت کو سنیں کہ امام حسین کے خیموں میں پانی باقی تھا، تو یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ وہاں پر اونٹ بھی تھے اور وہاں پر گھوڑے بھی تھے۔ چند مشقیں ان گھوڑوں اور اونٹوں کی اور تمام افراد اور بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ اب جب یہ پانی بند ہو گیا تو گرمی کا زمانہ ہے، پانی بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ پانی کے لیے پہلے بھی مشکلات تھیں۔ امام حسین کے لیے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ ایسی جانب رکھو کہ جہاں پانی نہ ہو، بیابان ہو، لیکن ابھی اس طرح سے حکم نہیں آیا تھا کہ پانی بالکل ہی روک دو۔ 7 محرم کو تاکید کے ساتھ دوبارہ یہ حکم آیا کہ پانی بالکل روک دیا جائے، اب ایک قطرہ بھی حسین ابن علی کے خیمے کی جانب نہ جائے۔ جب کچھ افراد پانی لینے کے لیے گئے تو ان فوجوں نے مخالفت کی، اور اسی دوران عبداللہ ابن حسین تمیمی نے ایک جملہ کہا کہ اے حسین ابن علی، تمہیں اب پانی دوبارہ نیلے آسمان کی طرح سے نظر نہ آئے، تم پانی کے لیے ترسو یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے اور دنیا سے پیاسے جاؤ۔ امام حسین نے اس شخص کے لیے، کیونکہ پہلے بھی اس کی ہدایت کے لیے گفتگو ہو چکی، ان تمام فوجوں کے سامنے امام نے بھی خطبے دیے اور امام کے اصحاب نے بھی ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن یہ سمجھ نہ پائے، لہٰذا امام نے اس کو ایک بدعا دی اور کہا کہ خدا تجھے پیاسا دنیا سے لے جائے۔ حمید ابن مسلم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسے واقعہ کربلا کے بعد دیکھا کہ یہ پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہ یہی کہتا تھا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، یہاں تک کہ یہ دنیا سے گیا پیاس کے عالم میں، جبکہ اس کا پیٹ پانی پی پی کے پھول جاتا تھا۔ 8 محرم بدھ کا دن 61 ہجری کا، یہ وہ دن ہے کہ جب مصائب بڑھنے لگے، سیاسی حالات خراب سے خراب ہو رہے تھے، کوفے کے حالات، کربلا کے حالات، کوفے سے فوجیں نکل رہی تھیں، کوفے میں جو امام حسین کے چاہنے والے تھے ان کا محاصرہ تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، کچھ چھپ کے فرار کر رہے تھے، کچھ آنا چاہتے تھے تو ان کے راستوں کو روک دیا جاتا تھا۔ 8 محرم کو، کیونکہ پانی بند ہو چکا ہے، 8 محرم کو امام نے کنویں کھودنے کا حکم دیا، ایک کنواں خود کھودا کہ جس میں سے ایک چشمہ برآمد ہوا، پانی پیا، کچھ مشقوں کو بھرا گیا، لیکن ایک دم سے پانی ختم ہو گیا، چشمہ خشک ہو گیا۔ یہ چشمہ جو نکلا تھا یہ بھی تقریباً ایک معجزے کسی کیفیت میں ظاہر ہوا تھا، اور اچانک خشک ہو جانا بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھا، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ امام حسین کو یہ امتحان دینا ہے انتہائی سخت حالات. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء، ان کا امتحان سخت ہے، کبھی ان کو معجزہ دکھانے کی اجازت ہے، کبھی انہیں کرامت دکھانے کی اجازت ہے، کبھی اپنی ولایت کا سے کام لے سکتے ہیں، لیکن بعض جگہ اجازت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ وہی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت اور ولایت دی ہے کہ وہ زمین سے بیٹھ کر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر لیں، لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں بھوک اور پیاس کو آپ برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ فی الحال اذن خدا نہیں ہے معجزہ دکھانے کے لیے، فی الحال آپ کو زندگی کرنی ہے اور اسی طرح سے فوج میں رہنا ہے کہ بھوک بھی برداشت کرنی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے. بس وہ نبی کہ جو معجزہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہو، بعض دفعہ نبی کو بھی اجازت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آئمہ اور اولیاء خدا جو معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، کرامتیں بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں اس کی اجازت نہیں ہوتی. خصوصاً کب؟ کہ جب ہدایت کے لیے کام کر رہے ہوں اور ایک نارمل وے میں جنگ کر رہے ہوں، تو انہیں ایک نارمل وے میں جنگ کرنی ہے، حق کے لیے جنگ کرنی ہے، مصائب کو اٹھانا ہے، نہ وہاں پر کوئی کرامت دکھانی ہے، نہ وہاں پر معجزات دکھانے. البتہ اگر معجزات یا کرامت دکھانے ہیں تو اتنی اجازت ہوتی ہے کہ ایک محدود مدت میں دکھائے جائیں، تاکہ وہ لوگ جو حق کو نہیں پہچانتے وہ حق کو پہچان لیں اور پلٹ کے آ جائیں. البتہ یہ معجزات بھی اگر دکھائے جائیں تو ان لوگوں کو کہ جن میں عقل و شعور یا پہلے سے علم نہیں ہے، پہلے سے ان کے پاس علم نہیں ہے کہ امام حسین کون ہے فرض کریں. لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ سب لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں، فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، یہ فرزند حضرت فاطمہ زہرا کے، اور حضرت فاطمہ زہرا دختر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تنہا دختر. یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جو رسول اللہ کے شانوں پہ سوار ہوتے تھے، اور جب فرماتے تھے کہ نانا دوسروں کے ناکوں کا تو لگام بھی ہے اور ہمارے ناکے کا لگام نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زلف امام حسین کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. یہ ساری چیزیں یہ لوگ جانتے ہیں جو سامنے ہیں. اب یہاں پر معجزے کی ضرورت نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے کچھ کرامتوں کو ظاہر کیا جائے. انہی میں سے شاید ایک کرامت یہ تھی کہ چشمہ ابلا اور اس کے بعد اچانک خشک ہو گیا، کہ تاکہ لوگوں کو توجہ ہو جائے کہ ایسا ہوا. لیکن یہ خبر اتنی اہم تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچی، اور اس نے پھر دوبارہ تاکید کی کہ حسین ابن علی کے خیموں تک پانی نہ پہنچے. مجھے خبر ملی ہے کہ کنویں کھود رہے ہیں وہ لوگ، اور ساتھ میں یہ بھی خبر ملی کہ یہ کنواں خشک بھی ہو گیا، معجزے کے ذریعے سے پانی نکلا تھا لیکن اچانک خشک ہو گیا. کیونکہ جب پانی ایک پریشر کے ساتھ ابلے تو وہ اتنے آرام سے ختم بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی ایک دم سے خشک ہو گیا اور جگہ بھی خشک ہو گئی. یزید بن حسین اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے. انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں عمر سعد کے پاس اور سمجھاتا ہوں پانی کے لیے. لہٰذا یہ عمر سعد کے پاس گئے، اور عمر سعد کے نزدیک بھی ان کا ایک احترام تھا، لیکن جب یہ عمر سعد کے پاس گئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا. عمر سعد نے سلام نہ کرنے کو محسوس کیا اور کہا کہ اے یزید ابن حسین، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ فرزند رسول سے مقابلے پہ آئے ہو، نواس رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی، آخرت یاد دلائی، دنیا کے دغا کے بارے میں توجہ دلائی، اور پانی کے بارے میں کہا، لیکن عمر سعد نے نہ مانی اور نہ ماننا تھا. یہاں تک کہ جناب یزید ابن حسین کے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں تھے، واپس پلٹ کے آئے اور امام حسین کی خدمت میں آئے اور حالات اور واقعات کو بیان کیا. 8 محرم کو ایک اور واقعہ ہوا کہ جو اکثر مقاتل نے بیان کیا، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے جناب عباس علیہ السلام 30 سواروں کے ساتھ اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشکیں لے کر گئے، تاکہ وہاں سے کچھ پانی لیا جا سکے. نافع بن ہلال آگے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا، وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بات چیت کی، اور جب بات کی تو ان لوگوں نے پہلے تو خوش آمدید کہا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ فوجیں کچھ دور تھیں، یہ فقط تنہا گئے تھے، تو کہا کہ تم پانی پی سکتے ہو. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ فوج ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پانی پیوں اور حسین ابن علی نواس رسول پانی نہ پئیں، تو فوجوں نے کہا کہ ہمیں لگایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے کوئی پانی نہ پی سکے. اسی دوران جناب عباس 30 سواروں کے ساتھ آ گئے، اور ایک جنگ سے شروع ہوئی. اس دوران جناب عباس نے حکم دیا کہ پیادے جائیں اور پانی کو جلدی جلدی مشکوں میں بھریں اور اس کے بعد دریا سے نکلیں. جناب عباس نے اور باقی حضرات نے اس فوج کو مصروف رکھا یہاں تک کہ پانی بھر کے یہ واپس نکلے اور پانی خیموں تک پہنچ گیا اور جناب عباس علیہ السلام اور باقی تمام ان کے اصحاب صحیح و سالم واپس آئے. اس معرکے میں اہل حرم میں سے اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی شہید ہوا, لیکن دشمنوں میں سے چند لوگ مارے گئے. یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ 8 محرم کے باقی حالات یہاں تک کہ شام غریبہ تک کے حالات کو بیان کریں, اس کے بعد اصحاب امام حسین کے نام, تعداد, کون سا صحابی کہاں سے تھا, ان میں کتنے اصحاب رسول تھے, کتنے اصحاب مولا علی تھے, کتنے اصحاب کہاں سے تھے, اہل حرم کی تعداد کیا تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں 9 محرم کے باقی حالات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. پھر 9 محرم کے بعد شب عاشور, روز عاشور, اور پھر ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کی تعداد, ان کے اسماء گرامی, کتنے ان میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے, کتنے اصحاب مولا علی علیہ السلام میں سے تھے, کتنے اصحاب کا تعلق کہاں سے تھا, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ 9 محرم کے حالات اور واقعات کے بعد سے بیان کی جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ.